بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مکتبہ غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید. سلسلہ گفتگو 23 اعتراضات کی سیریز میں جاری ہے اور آج اس سلسلے کی ہم قسط نمبر 154 شروع کرنے جا رہے ہیں. حدیث کیا ہے یہ موضوع زیر بحث ہے. اس موضوع کی آج 20 نشست سے آغاز کرتے ہیں. غام صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اعتراضات کا آغاز ہو چکا تھا. بنیادی اعتراض آپ کی خدمت پیش کیا تھا کہ کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ منصبی ذمہ داری تھی, آپ پر لازم تھا کہ آپ دین کی شرح وضاحت, توضیح و تشریح, تفہیم و تبیین کریں. غامدی صاحب کا موقف اس باب میں نفی میں تھا. قرآن مجید کی دو آیتیں ہم نے کہا لوگ بالعموم پیش کرتے ہیں, ایک آیت زیر بحث ہے. غام صاحب دوسری آیت بھی آپ کی خدمت پر رکھتا ہوں اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس آیت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ نے دین کی توضیح اور تشریح کرنی ہے. سورہ نحل کی آیت ہے, اس کے الفاظ ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ, اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا گیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. ہم سب قرآن مجید کا یہ مقام اتنی وضاحت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی منصبی ذمہ داری بیان کر رہا ہے کہ آپ کو بھیجا ہی اس لیے گیا ہے, کتاب اتاری اس لیے گئی ہے کہ آپ اس کی توضیح اور تشریح کر دیں. اتنی واضح بات کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟
اس سے پہلے ہم جس آیت پر گفتگو کر چکے ہیں وہی معاملہ یہاں بھی ہے. وہاں فعل علامہ زیر بحث تھا, یہاں فعل بینہ زیر بحث ہے.
ٹھیک,
وہاں بحث یہ تھی کہ جس چیز کو تعلیم کہا جاتا ہے یا سکھانا کہا جاتا ہے اس کے کیا کیا مدارج ہو سکتے ہیں. یہاں یہی معاملہ فعل بینہ کے معنی کے بارے میں زیر بحث آ جاتا ہے.
ٹھیک,
چنانچہ ہم اسی ترتیب کے ساتھ اس آیت کا جائزہ بھی لیں گے. جس طرح کہ آپ نے آیت پڑھی ہے, یہ سورہ نحل کی آیت 44 ہے. اس میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں یہ یاد دہانی اے پیغمبر آپ کی طرف اس لیے اتاری گئی ہے کہ آپ اس کی تبیین کر دیں.
جی,
لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ, وہاں کیا تھا؟ تعلیم دیں. یہاں یہ ہے کہ تبیین کر دیں. یہ تبیین کیا چیز ہے, یہ کیا فعل ہے جو یہاں استعمال ہوا ہے, اس کے معنی کیا ہیں, اور یہ کس کس پہلو سے عربی زبان میں مستعمل ہے, اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے.
ٹھیک,
سب سے پہلے فعل کے معنی. میں آپ کے سامنے وہ بحث رکھ دیتا ہوں جو آئمہ لغت نے اس فعل پر کی ہے. یہ اقرب المعارض ہے, اس میں یہ فعل زیر بحث ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بینہ کا فعل لازم بھی استعمال ہوتا ہے اور متعدی بھی, یعنی اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے کہ مفعول کی ضرورت نہیں ہوتی, اور اس طرح بھی استعمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفعول کی طرف متعدی ہو کر آئے. چنانچہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ بینہ کا مطلب ہے اتضح, واضح ہوا. پھر اس کی مثال دی ہے, پھر بینہو, یعنی اس کو مفعول کے ساتھ استعمال کیا ہے اور اس کے معنی بیان کیے ہیں, اوضحہ, یعنی اس کو واضح کر دیا. یہاں یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ یہ فعل یہاں تو تفعیل سے زیر بحث ہے جس میں مصدر تبیین ہوتا ہے. بینہ, یبین, تبیین, یہی فعل ثلاثی مجرد میں بانا یبین ہے. وہاں اس کے مصادر میں بیان بھی ہے, تبیان بھی ہے اور تبیان بھی, دونوں طرح سے بولا جاتا ہے. اسی طرح ابانش ہے, یعنی افعال سے بھی استعمال ہوتا ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ ان تمام ابواب میں ایک ہی معنی میں استعمال ہو رہا ہے, اور وہ کیا ہے؟ واضح ہونا اور واضح کرنا. ہماری اردو میں بھی ہم واضح کرنا کا فعل استعمال کرتے ہیں. غور کر کے دیکھیے تو واضح کرنے کے فعل میں بھی وہ سارے پہلو مضمر ہو جاتے ہیں جن کو ہم یہاں سمجھنے کی کوشش کریں گے. میرا ایک موقف ہے, میں ایک رائے رکھتا ہوں, میں اس رائے کو بیان کر دیتا ہوں. اس موقع پر بھی ہم واضح کرنے کے الفاظ اختیار کر لیتے ہیں.
ٹھیک,
مجھ سے پوچھا جا رہا تھا کہ تم کراچی جاؤ گے یا نہیں جاؤ گے, میں نے اپنا موقف واضح کر دیا ہے کہ میرا جانے کا ارادہ نہیں ہے.
ٹھیک,
اب یہاں ایک سوال کیا جا رہا تھا, اس کے جواب میں میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں کو دینی تھی وہ ان پر واضح کر دی, گویا بیان کر دی,
پہنچا
ان تک پہنچا دی, ان کو سمجھا دی,
متعارف کروا دی.
یہ جو متعارف کرانا ہے, سمجھانا ہے, بیان کرنا ہے اور ہر لحاظ سے پہنچا دینا ہے, اس کے لیے یہ فعل استعمال ہوتا ہے.
ٹھیک,
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنا مدعا واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں توحید کی وضاحت کر دی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آخرت کے احوال واضح کر دیے ہیں. چنانچہ دیکھیے, خود قرآن مجید اپنے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ھذا بیان للناس, یہ لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کا بیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت انسانوں کو دینا چاہیے وہ اس کتاب میں بیان کر دی ہے, اس کتاب میں واضح کر دی ہے, اس کتاب میں پہنچا دی ہے. یہاں بیان کرنے, واضح کرنے اور پہنچانے سے اصلی مقصود یہی ہے کہ جو کچھ متکلم کہنا چاہتا تھا اس نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا ہے یا اس کو ان تک پہنچایا ہے.
ٹھیک,
ایک دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ پہلے سے لوگوں کو ایک بات معلوم ہو گئی ہے یا ان کے پاس وہ پہنچ گئی ہے. کوئی کتاب ہے, کوئی شاعری کا مجموعہ ہے, کوئی شعر آپ نے ان کو سنا دیا ہے, کوئی خاص علمی چیز ہے جو پہلے سے وہ جان چکے ہیں, اس کے بارے میں سوالات پیدا ہو گئے, اس کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت پیش آ گئی ہے, تو وہاں پر بھی یہی فعل استعمال ہوگا. یعنی ہم یہ کہیں گے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ غالب کے اس شعر کی وضاحت کی جائے. تو یہاں غالب کا شعر پہلے سے
موجود
ہے, اس سے میرا مخاطب واقف ہے, وہ اشکال محسوس کر رہا ہے یا سمجھنے میں دقت محسوس کر رہا ہے, تو میں اس شعر کی وضاحت کرتا ہوں. یہاں شعر کی وضاحت, شعر کی شرح, وہ پیش نظر ہے.
ٹھیک,
یہ جو ترجمہ آپ نے پڑھا ہے, اس ترجمے میں بھی اس کو اسی معنی میں لیا گیا ہے. لفظ کے لحاظ سے اگر غور کر کے دیکھیے تو یہ دونوں پہلو ہماری زبان میں بھی ہیں اور عربی زبان میں بھی.
ٹھیک,
یعنی عربی زبان میں بھی جب فعل بینہ استعمال کیا جاتا ہے یا اس کے دوسرے بعض ابواب استعمال ہوتے ہیں, تو واضح کرنے کے معنی میں ہو یا واضح ہونے کے معنی میں ہو, یہ دونوں پہلو ہو سکتے ہیں, دونوں کا امکان ہوتا ہے. یہ پھر آگے جملہ, اس کی تعلیف یا پھر سیاق و سباق طے کرے گا کہ یہاں کیا پہلو متکلم کے پیش نظر ہے, اس نے کس چیز کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فعل استعمال کیا ہے.
ٹھیک,
عام حالات میں ہم اس پہلو سے بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور دوسرے پہلو سے بھی اس کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ دونوں استعمالات عربی زبان میں بھی عام ہیں, ہماری اردو زبان میں بھی عام.
ایک مختصر سوال غام صاحب, یہ بیان کیجئے گا, دونوں پہلو پائے جاتے ہیں, کیا بیک وقت بھی اس لفظ میں یہ دونوں پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں؟ مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں جی, عدت کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں جی میزان میں میں نے یہ بات واضح کر دی ہے یا بیان کر دی ہے. تو اب میزان میں سب جانتے ہیں کہ آپ دین کی شرح وضاحت کر رہے ہیں, تو اس معاملے میں آپ نے شرح وضاحت کر دی عدت کی, یا آپ صرف موقف کے اظہار کے طور پہ اس کو استعمال کر رہے ہیں؟
دیکھیے, یہاں پر بھی وہی دونوں پہلو ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے دین قرآن میں بیان کیا ہے, اب میں اس دین کی آگے وضاحت کر رہا ہوں, تو وضاحت کے پھر دو پہلو ہوں گے. ایک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے میں نے اس کو سمجھا اور اپنے لفظوں میں آگے اس کو بیان کر دیا.
ٹھیک,
یہ پہنچانا ہی ہے.
اچھا,
اور ایک یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہو گیا ہے, کسی وضاحت کی ضرورت ہے, شرح کی ضرورت ہے, میں وہ خدمت انجام دے رہا ہوں. جیسے کہ قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے, اللہ کی کتاب ہے, اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب نازل کر دی. میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ بیان للناس ہے, یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایت بیان فرما دی ہے. اب کوئی شخص اس کو سمجھنے میں دقت محسوس کرتا ہے, تو ایک عالم کیا کرتا ہے, ایک مفسر کیا کرتا ہے, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی بات کی شرح وضاحت کرتا ہے.
ٹھیک,
وہ بتاتا ہے لفظ کے معنی یہ ہیں, وہ یہ بتاتا ہے جملے کی تعلیف کا تقاضا یہ ہے, اس میں دو معنی, تین معنی, متعدد معنی ہو سکتے ہیں, میں اس میں ترجیح دے رہا ہوں یا اس کو سمجھ کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں, اس کے دلائل یہ, تو وہ بیان کرے گا. ہم جب دین کی شرح و وضاحت کرتے ہیں تو ایک چیز یہ ہے کہ دین جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس کو ہم لوگوں تک پہنچائیں, یہاں تو ابلاغ ہی ہے. جس طرح ہم نے فعل علمہ پر بحث کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو قرآن سکھایا, وہاں پر بھی علم القرآن کا لفظ استعمال ہو گیا. وہی قرآن جبریل امین نے آگے پڑھ کے سنایا تو علمہ شدید القوا, وہاں پر بھی وہی فعل استعمال ہو گیا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنا دین قرآن میں بیان کیا, یہ بھی بیان ہے. اس میں بھی پہنچانے کے معنی میں لفظ بیان استعمال ہوا ہے, یعنی پوری وضاحت کے ساتھ پہنچا دیا ہے. کسی شخص نے اسی دین کو جو قرآن میں بیان ہوا ہے آگے اپنے زمانے کی زبان میں منتقل کیا, تو وہ بھی کیا کر رہا ہے, وہ اس پوری بات کو سمجھ کر اس کو آگے منتقل کر رہا ہے. تو یہاں پر بھی وہی پہلو ہے, لیکن اگر اس کے بارے میں کسی پوچھنے والے نے کچھ پوچھ لیا, کوئی سوال پیدا ہو گیا, کوئی وضاحت مطلوب ہوئی, اب جب آپ اس کی وضاحت کرتے ہیں, یہ بتاتے ہیں کہ جو بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے اس میں یہ پہلو ملحوظ ہے یا اس طرح کی بات بتانا مقصود ہے, تو یہ وہ اشکال ہے جو مخاطب کو پیش آیا, آپ اسے رفع کر رہے ہیں.
ٹھیک,
تو آپ گویا تشریح, توضیح, وضاحت, یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہو جائے گا. تو یہ ہر جگہ اگر آپ دیکھیں گے تو ہماری روزمرہ زبان میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے. یعنی کبھی ہم لفظ واضح کرنا اپنے موقف کی ابتدا سے وضاحت کے لیے بولتے ہیں,
ٹھیک,
اور کبھی پہلے سے موجود کسی چیز کی شرح کے لیے, توضیح کے لیے اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. یہ دونوں پہلو ہیں. یعنی ایک میں کیا ہوتا ہے, ایک میں یہ ہوتا ہے کہ جو بات ہمارے پاس موجود ہے ہم نے اس کا اظہار کر دیا,
ابلاغ ہو گیا بس.
اس کو عام طور پر علماء اس طرح بیان کرتے ہیں کہ یہ اظہار الشے کے معنی میں ہے.
ٹھیک,
چیز آپ نے ظاہر کر دی, وہ آپ کے ضمیر میں تھی, اس کا آپ نے اظہار نہیں کیا تھا اس سے پہلے, آپ نے اس کو ظاہر کر دیا, تو اس کے لیے بھی یہی فعل بینہ استعمال ہو جائے گا. اور چیز پہلے سے ظاہر کر دی گئی تھی, اب اس کے معنی کے بارے میں, اس کے مفہوم کے بارے میں, اس کی کسی مشکل کے بارے میں کوئی وضاحت کی جا رہی ہے, تو یہ کیا ہے, اظہار و معافی ہے.
جو کچھ اس میں موجود تھا اس کی وضاحت,
یعنی اس میں گویا اس چیز کے, چیز پہلے آ گئی ہے, اس چیز کے مضمرات بیان کیے جا رہے ہیں, اس میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ نمایاں کی جا رہی ہیں, اس میں کن چیزوں کو واضح نہیں کیا گیا یا اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے کہ وہ بالاجمال تو سامنے آ گئی ہیں, اس کی تفصیلات نہیں بیان کی گئیں. جب اس کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں تو یہ گویا جو کچھ اس چیز کے اندر موجود ہے اس کا اظہار ہے, نہ کہ خود اس چیز کا اظہار ہے. تو اس چیز کا اظہار کرنے کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, اور جو اس کے مضمرات ہیں, اس کے اندر جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, ان کے اظہار کے لیے بھی بینہ یبین استعمال ہو جاتا ہے. واضح کرنے کے بارے میں نے وضاحت کی کہ وہ بالکل اسی طرح استعمال ہوتا ہے. جب تشریح کی یا توضیح کے الفاظ آتے ہیں تو گویا ہم یہ کہتے ہیں کہ شعر موجود ہے, آیت موجود ہے, حدیث موجود ہے, کوئی بیان موجود ہے, کوئی شخص اس کی تشریح کر کے سمجھا رہا ہے. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے قرآن کی آیت لوگوں پر واضح کر دی ہے, تو مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے اس آیت کو لوگوں کے سامنے کسی خاص موضوع سے متعلق پڑھا, اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی تھی وہ لوگوں تک پہنچا دی.
ٹھیک,
تو پہنچا دینے کے معنی میں یا ابلاغ کے معنی میں بھی یہ استعمال ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے کسی پہلے سے موجود چیز کی شرح و وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن مجید میں یہ بالکل اسی طرح دونوں مفاہیم میں استعمال ہوا ہے.
اچھا,
دونوں پہلوؤں سے استعمال ہوا ہے. دونوں کی دو مثالیں لے لیجئے. قرآن میں یہ متعدد مقامات پر آیا ہے اور بہت سی مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت 187 پیش کروں گا. ارشاد فرمایا ہے, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. میں نے عرض کیا کہ یہ آیت 187 ہے, اس کا ترجمہ ہے, اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. اہل کتاب کے بارے میں کہا ہے, اور ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی ان کا وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا. وہ کیا عہد تھا؟ کہ تم لوگوں کے سامنے اس کتاب کو لازماً بیان کرو گے. دیکھیے یہاں فعل استعمال ہوا ہے بینا، وہی فعل استعمال ہوا ہے، لیکن یہ نہ شرح کے معنی میں ہے نہ وضاحت کے معنی میں ہے، بلکہ لازماً بیان کرو گے. چنانچہ آگے اس کی وضاحت میں کہا ہے اور اسے ہرگز نہ چھپاؤ گے.
اچھا،
یعنی یہ جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے، کتاب اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانت ہے، تم اسے چھپاؤ گے نہیں بلکہ اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دو گے. تو چیز کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا، لوگوں تک اس کو پہنچا دینا، یہاں یہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا ہے. اور دیکھ لیجئے کہ اس میں بالکل وہی فعل ہے، لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ، یعنی لوگوں کے لیے اس کو لازماً بیان کر دو گے، کتمان نہیں کرو گے، چھپاؤ گے نہیں. یہاں وضاحت یا شرح کرنا، جس معنی میں ہم شرح بولتے ہیں، وہ متکلم کے پیش نظری نہیں.
ٹھیک ہوگی.
اس کے بالکل برخلاف یہی لفظ سورہ بقرہ میں بار بار استعمال ہوا ہے. یہ سورہ بقرہ کی آیت 68 سے شروع ہوا. اس میں یہ آپ جانتے ہیں کہ ایک مشہور واقعہ ہے، وہ قرآن نے بیان کیا ہے، جس میں بنی اسرائیل کو گائے ذبح کرنے کی ہدایت کی گئی تھی. بنی اسرائیل نے بجائے اس کے کہ وہ گائے ذبح کرتے تھے، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی کی گائے ذبح کرنے کے لیے کہا. قربانی کی گائے کے انتخاب میں بھی بہت سی چیزیں ملحوظ ہوتی ہیں، لیکن اس میں کوئی شرائط نہیں تھے. کوئی متوسط درجے کی گائے وہ ذبح کر دیتے تو اللہ کے حکم کا منشا پورا ہو جاتا. انہوں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ بار بار وضاحت طلب کی. قرآن مجید نے آیت کے آخر میں یہ بتایا ہے کہ وضاحت اس لیے نہیں طلب کی کہ بات واضح نہیں تھی، اس لیے طلب کی کہ وہ اس حکم پر عمل کرنا نہیں چاہتے تھے.
اچھا،
لیکن متکلم کون ہے؟ بنی اسرائیل. وہ اس حکم کو غیر واضح قرار دے کر وضاحت طلب کر رہے ہیں.
اچھا،
تو یہاں کیا پیش نظر ہے کہ جو حکم دیا گیا ہے وہ پہنچ گیا ہے. اب حکم پہنچ گیا ہے، ہم پر وہ واضح نہیں ہو،
اس کی توضیح و تشریح کر،
اس کی شرح کر دیں، وضاحت کر دیں، اس کے بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں، ان کا جواب
تفصیل کر دیں.
تو وہ یہی فعل استعمال کرتے ہیں.
اچھا،
تو یہاں دیکھیے بالکل واضح طریقے پر یہ اس معنی میں استعمال ہو گیا جس میں آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے. آیتیں ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَن أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففلوا ما تمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه علينا وانا ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقره لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمه لا شيئه فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
ٹھیک،
اس میں دیکھیے کس طرح سے اس فعل کو استعمال کرتے ہیں. ترجمہ ہے، یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ خون پر قسمیں کھانے کے لیے تم ایک گائے ذبح کرو، یعنی ایک گائے کی قربانی کرو تاکہ اس موقع پر تم اس کے خون پر قسمیں کھاؤ. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ اس نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ اس طرح کا جاہل بن جاؤں. انہوں نے کہا اچھا، اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہمیں بتائے. اب یہاں یہ بتائے کس کا ترجمہ ہے؟ اسی فعل کا.
اچھا،
یعنی یبین لنا، وہ ہمارے لیے واضح کرے،
تفصیل کرے،
ہمیں بتائے کہ گائے کیسی ہونی چاہیے. یعنی گویا انہوں نے اس حکم کو جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا مجمل قرار دے دیا کہ یہ واضح نہیں ہے، اس کا اطلاق کس گائے پر ہونا چاہیے، اس میں ہمیں شبہ پیش آ رہا ہے، تو ہمیں یہ بتایا جائے کہ کیسی گائے ہونی چاہیے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ گائے نہ بوڑھی ہو نہ بچیا، ان کے بیچ کی میانہ ہو. اب جاؤ اور وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. بولے اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو.
واضح کرے
یہ دیکھیے, یہاں واضح کرے, یہ وضاحت کرے, تشریح کرے, یا ہمارے ابہام کو دور کرے, ہم جو مشکل محسوس کر رہے ہیں اس سے ہمیں نکالے. اس معنی میں وہ ہم پر یہ بھی واضح کرے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے سنہری ہو, شوخ رنگ, ایسی کہ دیکھنے والوں کو خوش آ جائے. بولے ایک مرتبہ اور اپنے رب کو ہمارے لیے پکارو کہ ہم کو اچھی طرح وضاحت کے ساتھ بتائے کہ وہ کیسی ہو. ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے, وضاحت کے ساتھ بتائے, یعنی ابھی بھی بات واضح نہیں, مزید شرح کی ضرورت ہے, مزید وضاحت کی ضرورت ہے, وہ کیسی ہو. ہمیں گایوں میں کچھ شبہ پڑ رہا ہے اور اللہ نے چاہا تو اب ہم ضرور اس کا پتہ پا لیں گے. اس نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے محنت والی نہ ہو کہ زمین جوتتی اور فصلوں کو پانی دیتی ہو, وہ ایک ہی رنگ کی ہو, اس میں کسی دوسرے رنگ کی آمیزش نہ ہو. بولے اب تم واضح بات لائے ہو. اس طرح انہوں نے اس کو ذبح کیا اور لگتا نہ تھا کہ وہ یہ کریں گے. یعنی وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بات واضح نہیں ہے, یعنی بات تو سامنے آ گئی ہے, چیز کا اظہار تو ہو گیا ہے, حکم اللہ تعالیٰ نے بیان تو کر دیا ہے کہ انتذبحوا بکرا, ایک گائے ذبح کرو, لیکن یہ واضح نہیں ہے. تو اب تم ایک واضح بات لے آئے ہو. تو بار بار انہوں نے جو چیز ان کے خیال میں واضح نہیں تھی اس کو واضح کرانے کے لیے یہی فعل استعمال کیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ دونوں پہلوؤں سے یہ فعل مستعمل ہے.
ٹھیک,
میں نے مثال دی تھی کہ اسی کے ثلاثی مجرد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ھذا بیان للناس, قرآن کو, کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ کی ہدایت کا بیان ہے. تو یہاں ظاہر ہے وضاحت کرنا, شرح کرنا یہ مقصود نہیں ہے. دوسری جگہ دیکھیے یہی لفظ استعمال کیا ہے سورہ قیامہ میں کہ جب ہم اس قرآن مجید کو آخری مرتبہ پڑھیں گے تو انا علینا بیانا, ہم پر یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس کی شرح وضاحت کر دیں گے اگر ضرورت ہوئی. تو وہی لفظ جو پہلے بیان للناس میں اس معنی میں استعمال ہوا کہ یہ اللہ کی ہدایت کا اللہ کی طرف سے بیان ہے,
ابلاغ,
اور دوسری جگہ اسی کو شرح وضاحت کے معنی میں استعمال کیا. تو میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ جب ہم لغت کی مراجعت کرتے ہیں تو یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ ثلاثی مجرد میں, یہ افعال میں, اور اسی طرح استفیل میں بھی ایک ہی معنی میں استعمال ہوتا ہے. اور جب اس کا مفعول ہو جس طرح کہ اس آیت میں ہے تو یہ واضح کرنے کے معنی میں ہے, اور واضح کرنے کے دو پہلو ہیں, ابتداءً واضح کرنا یا پہلے سے موجود کسی چیز کی شرح کرنا, اس کے بارے میں کوئی ابہام ہے تو اسے دور کرنا, اس کے مضمرات کو کھول دینا, اس میں اگر کوئی چیز لوگوں کے لیے مشکل کا باعث بن رہی ہے تو اس مشکل کو حل کر دینا. تو گویا خلاصہ کیا ہوا کہ جہاں تک اس لفظ کا تعلق ہے علامہ کی طرح یہ بھی دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے. جب یہ دونوں پہلوؤں سے استعمال ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مجرد لفظ کی بنیاد پر ہم کسی فیصلے تک نہیں پہنچ سکتے. یعنی لفظ کی ہم نے تحلیل کر لی, اس کو سمجھ لیا, اس کے دونوں پہلو واضح ہو گئے, اس کو ایک معنی میں لیں تو مطلب وہ ہوگا جو آپ نے بیان کیا, اور اس سے وہ نتیجہ بھی نکلے گا.
جی,
کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کتاب کو اس لیے نازل کیا ہے, اے پیغمبر تمہاری طرف یہ یاد دہانی اس لیے بھیجی گئی ہے کہ تم اس کی شرح وضاحت کر دو, تو پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری قرار پائے گی. اور اگر دوسرے پہلو سے دیکھیے کہ ہم نے یہ یاد دہانی آپ کی طرف اس لیے نازل کی ہے کہ آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دیں, اس کو لوگوں کے لیے واضح کر دیں, تو پھر کیا مطلب ہوگا؟ مطلب یہ ہوگا کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے. تو ایک صورت میں محض ابلاغ مقصود ہوگا اور ذمہ داری بھی وہی بنے گی, دوسری صورت میں ابلاغ ہو چکا ہے, کتاب آ چکی ہے, اب اس کی وضاحت کی ذمہ داری یا شرح کی ذمہ داری بیان ہو رہی ہے, تو ظاہر ہے کہ اگر وہ ذمہ داری ہے تو پھر استدلال بھی بالکل درست ہو جائے گا. تو لفظ کے حد تک دونوں چیزیں یکساں.
ٹھیک,
یعنی لفظ میں کوئی ترجیح موجود نہیں ہے, اب یہ استعمال ہے جس کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس پہلو سے کوئی ترجیح دے رہا ہے, یعنی کیا وہ ترجیح استعمال کے نتیجے میں جملے کی تالیف سے پیدا ہو گئی ہے, کیا وہ سیاق و سباق میں جا کر متعین ہوتی ہے, اس کو اب ہمیں دیکھنا ہے. لفظ کی حد تک اس کا جو کچھ مطالعہ ہو سکتا تھا وہ اس کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا.
آپ سے ایک چھوٹا سا توضیحی سوال, یہ جو دو آپ نے مفاہیم بتائے, یعنی پہلے کے اندر مطلع کر دینا, باخبر کر دینا, متعارف کروا دینا, ابلاغ کر دینا, اظہار کر دینا, پہنچا دینا, اور دوسرے میں توضیح ہے, تشریح ہے, شرح ہے, وضاحت ہے, اشکال رفع کرنا ہے, ابہام کو دور کرنا ہے, تردد کا خاتمہ کرنا ہے, یہ دونوں جو مفاہیم ہیں کیا یہ باہم متضاد ہیں؟ یعنی ایک لفظ کے تحت ایک موقع پر کیا ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا کہ میں کسی موقع پر یہ بھی بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جی میں نے بات کی, وضاحت کر دی, اطلاع دے دی, اور وہ اطلاع اصل میں میری توضیح, تشریح, تفہیم, تبیم پر مبنی ہے, کیا لازماً ہمیں کسی ایک ہی معنی میں اس کو چوز کرنا ہوگا, دونوں معنی بیک وقت نہیں آ سکتے؟
اس کا تعلق تو استعمالات سے ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب آپ استعمال کریں گے تو دیکھ لیجئے جتنے استعمالات بھی ہوں گے وہ اپنے سیاق و سباق کے لحاظ سے کسی پہلو کو متعین کر دیں,
یعنی ایک پہلو کو متعین کریں,
ظاہر ہر حال میں ایک پہلو کو متعین کریں گے. یا میں اس معنی میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ یہ چیز میں لوگوں کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں,
ٹھیک,
اور یا اس پہلو سے استعمال کر رہا ہوں گا کہ یہ چیز تو لوگوں تک پہنچ گئی ہے, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. تو اس کو آپ اکٹھا کیسے کریں گے؟ یعنی یہ تو کلام کا مدعا بتائے گا کہ کس معنی میں بولا جا رہا ہے,
ٹھیک,
یعنی میرے کہنے سے یا آپ کے کہنے سے معنی نہ جمع ہوتے ہیں نہ ان کی تفریق ہوتی ہے,
ٹھیک,
اس کے استعمال ہی کو دیکھنا پڑتا ہے. تو استعمال ہوگا جب تو اس وقت یہ واضح ہو جائے گا کہ یہاں متکلم کا منشا کیا ہے, وہ بات کو بیان کرنے کے معنی میں استعمال کر رہا ہے, وہ بات پہلے سے موجود ہے اس کی شرح و وضاحت کے معنی میں استعمال کر رہا ہے, یہ بات کہ وہ اس طرح اس کو استعمال کرے کہ پہنچانا بھی مقصود ہے اور شرح و وضاحت بھی کرنا مقصود ہے, اس کے لیے کوئی استعمال موجود نہیں.
اچھا,
یعنی وہ استعمالات تو زبان پیدا کرے گی تو اس کے بعد وجود میں آئیں گے,
ٹھیک,
وہ استعمالات آپ کی زبان میں بھی موجود نہیں ہے. میں بھی جب یہ لفظ بولوں گا تو میں لازمی طور پر اس کو یا اس ترجیح میں بولوں گا یا اس ترجیح میں بولوں گا,
ٹھیک,
کوئی چیز اگر دوسری اس میں شامل ہوگی تو ضمناً شامل ہوگی,
ٹھیک.
یعنی جب میں نے مثال کے طور پر یہ بتایا کہ میں اپنا موقف واضح کر چکا ہوں تو میرے اس واضح کرنے میں کوئی ایسی چیز بھی شامل ہو سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہو کہ میں نے اس کے بعض پہلوؤں کی شرح بھی کر دی,
ٹھیک,
یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو لفظ میں بول رہا ہوں وہ اصل میں ابتدا میں اپنے موقف کی وضاحت کے معنی میں بول رہا ہوں, نہ کہ شرح کرنے کے معنی میں بول رہا ہوں.
یہی وجہ ہم سے جو میں نے ترجمہ پیش کیا انہوں نے بھی پھر ایک ہی نقطے کی ترجیح قائم کی کہ اس تعلیم کی توضیح و تشریح کر دو.
یہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ ان دونوں کو اکٹھا کر دے,
ٹھیک,
یعنی اس طرح کا کوئی مفہوم بنا دے, اس طرح کی معجون نہیں بنائی جا سکتی,
ٹھیک,
کیونکہ لفظ کے استعمال کے جو قاعدے ضابطے طے ہیں انہی میں وہ استعمال ہوتا ہے. اگر فرض کر لیجیے کہ کسی لفظ میں دو مفاہیم مشترک ہو جائے تو جب آپ ایک کو ترجیح دے دیتے ہیں بس پھر وہ مراد ہوتا ہے, دوسرا اگر زیر بحث آئے گا تو ضمناً زیر بحث آئے گا. تو اگر میں نے اپنا موقف بیان کیا ہے اور اس میں ضمناً کسی چیز کی شرح بھی کر دی ہے تو یہ ضمناً زیر بحث آئے گی, یہ اصل میں متکلم کا مقصود نہیں ہوتا. تو دیکھنا یہ پڑتا ہے کہ متکلم کے پیش نظر یہاں کیا ہے, ابلاغ ہے, پہنچانا ہے, بات کو واضح کرنا ہے یا اس بات کی شرح کرنا ہے, اس کے اندر کوئی وہم پیدا ہو گیا اسے دور کرنا ہے, کوئی سوال پیدا ہو گیا اس کا جواب دینا ہے, اصلاً متکلم کیا کر رہا ہے اس سے معنی طے ہوتے ہیں. کوئی چیز ضمناً اس میں آ رہی ہے تو وہ اصلاً مقصود نہیں ہوتی, نہ اس کی بنیاد پر کوئی استدلال قائم کیا جاتا.
ایسا نقطہ نظر واضح ہوا, اور یہاں جب میں نے کہا نقطہ نظر واضح ہوا تو یہ اسی مفہوم میں تھا کہ غامبی صاحب نے اپنے نقطہ نظر کی شرح و وضاحت کر دی. لفظ دو مفاہیم میں دو پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے, اس آیت میں کون سا پہلو ہے, فیصلہ کیسے ہوگا, کیا مدارج ہیں جن سے گزر کے فیصلے تک ہم پہنچیں گے, گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. وقت آپ ختم ہوتا ہے, دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.